الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا دنیا کے اندر انسان کا جو عزلی دشمن ہے وہ شیطان ہے اور اللہ کا سب سے پہلا باغی جو ہے وہ بھی شیطان ہے اور شیطان کو اللہ کی طرف سے جو پھٹکار پڑی ہے وہ انسان کی وجہ سے پڑی ہے اس لیے انسان اور شیطان کی اب قیامت تک جنگ کسی موقع پر انسان جیت جاتا ہے اور کسی موقع پر شیطان جیت جاتا ہے اور شیطان کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں اللہ نے اپنی بغاوت کے بعد شیطان کو وہاں سے نکالا اس نے اللہ سے پھر وعدے کیے اور اللہ سے مقابلہ کیا اور اللہ سے مہلتیں مانگی اللہ نے اس کو مہلتیں بھی دی اللہ نے اس کو طاقت بھی دی اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا کہ یا اللہ جس انسان کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا یہ تیری عبادتیں کریں گے اور تیری عبادتوں کے اندر سے میں اپنا حصہ ضرور وصول کر لوں عبادت کیا ہے مالی عبادت جانی عبادت قولی عبادت اللہ کو خالق اور مالک ماننا اللہ کو رازق ماننا اللہ کو کائنات کا مالک تسلیم کرنا پھر اس کے آگے جھکنا یہ عبادت عبادت کی مختلف قسمیں ہیں اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اے اللہ یہ لوگ تیری عبادتیں کریں گے تیری عبادت کے اندر سے پھر میری بھی عبادت کریں اگر تیرے نام پر یہ ایک روپیہ خرچ کریں گے تو میرے نام پر بھی یہ دو روپے لازمی خرچ کریں گے. میں ہر آدمی کو اس کے انسان کے اس کے ذہن کے مطابق اسے گمراہ کروں گا. ولا اذلنہم ولا امنینہم, میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا, امیدیں لگاؤں گا کہ دیکھو تم اللہ سے مانگتے رہے, 10 سال گزر گئے, اللہ نے کچھ نہیں دیا. ولا امنینہم, اس دربار پر آ کر تو دیکھو, جو ہی آؤ گے تمہیں فوراً اولاد مل جائے گی, اور یہ ان کے گمراہی کا سبب ہے. اور جو ہی تیرا بندہ کوئی اس دربار پر آ کے اس نے مانگا, وہ تیری عبادت کے ساتھ ساتھ وہ میری بھی عبادت کرے گا, اور میں اپنا حصہ اس سے اپنا بدلہ وصول کر لوں. اب یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں کہ اللہ کی عبادت کے اندر شیطان کا حصہ کیسے ہوگا, ایسے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے, اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے, اللہ ہی صحت اور تندرستی کا مالک ہے, اللہ ہی بیمار کرتا ہے, اللہ ہی شفا دیتا ہے, اللہ ہی پریشانیاں اتارتا ہے, اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اس عقیدے کے ساتھ ساتھ شیطان نے مختلف اپنے گھر بنائے. کسی کو کہا کہ دیکھ اللہ تو ہے ہی نہیں, کون اللہ ہوتا ہے, انسان پہلے بندر تھا پھر ترقی کرتا کرتا یہ اس شکل کے اندر آ گیا ہے, کائنات کے اندر انسان مر رہے ہیں پھر دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں, کچھ گروپ یوں پیدا کر دیے, کچھ لوگ ایسے بنا دیے جن کو یہ کہا کہ یہ اللہ کے بڑے نیک اور مقرب لوگ ہیں, انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں, انہوں نے 12-12 سال کچے دھاگے سے الٹا اپنے آپ کو لٹا کر کنویں کے اندر لٹکا کر انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے. یہ قبر کے اندر سنتے ہیں, ان سے تو آ کر ماں یہ تیری درخواست اللہ کے سامنے پیش کریں گے. کچھ لوگوں کو قبروں پر لگا دیا, قبروں کے مجاور بنا دیے, کچھ لوگوں کو اللہ کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق ہی نہ دی. کہا کہ تیرا دیش کتنا بڑا امام ہے, اب یہ پورے کوفے کو تبلیغ کرنے والا, پورے کوفے کے لوگوں کو مسلمان کرنے والا, اتنے حدیثوں کا یہ حافظ ہے, یہ امام بلا غلطی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کو اس پر لگا دیا. ہر آدمی کو اس کے ذہن کے مطابق اس نے غلطی پر لگا دیا. اور جو اللہ کو قسم کھا کر کہا تھا کہ اے اللہ بلا اذلنہم بلا امنینہم بلا آمرنہم فلیبتکن آذان الانعام, میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیرے جانوروں کے کان چیر دیا کریں گے, نشانی لگا دیا کریں گے کہ یہ بابے کے نام کا ہے, اس کے کان کے اندر سوراخ کر دو, نشانی لگا دیا کریں گے کینچی سے اس کے کان کو پیدا ہوتے ہی کاٹ دو, یہ فلاں دربار پر میں نے جا کر ذبح کرنا ہے. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ شیطان. اور آپ انالیسز کر کر دیکھیں, کسی بھی آدمی سے مل کر دیکھیں, وہ وہابی ہو یا بریلوی ہو کوئی ہو, اسے آپ مل کر دیکھیں اور اسے کہیں کہ تو کس کی عبادتیں کر رہا ہے, کس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شیطان کی طرف کبھی کوئی نہیں بلائے گا, اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. شیطان کی طرف کہ ہماری یہ پارٹی شیطان کی پارٹی ہے, ہمارا ہیڈ شیطان ہے, ایسے کوئی آدمی بھی نہیں کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ راستہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, انا بصیرت, اور بڑی بصیرت کے ساتھ, بڑی فہم کے ساتھ, بڑی پختگی کے ساتھ کہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ. اور پھر آپ نے اس آیت کو اپنی زبان سے سمجھایا کہ آپ نے ایک مرتبہ خط کھینچا, ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ, پھر آپ نے اس خط کے دائیں اور بائیں دو خط کھینچے, اور پھر کیا کہا, یہ ہاذہ سبیلی, یہ درمیان کا جو راستہ سیدھا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ, اور دائیں اور بائیں جو میں نے خط کھینچے ہیں, یہ لکیریں لگائی ہیں, یدعو الیہ, اس کی طرف شیطان بلاتا ہے، ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو اس جرنیلی سڑک سے ہٹ کر، اس سیدھے جنت والی سڑک سے ہٹ کر دائیں اور بائیں خط پر گیا وہ شیطان کی پارٹی کا ممبر ہے اور وہ گمراہ کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھ لو کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کسی جماعت سے جا کر پوچھو کہ کیا آپ کا ہیڈ شیطان ہے، کبھی نہیں کہے گا کہ میرا ہیڈ شیطان ہے، نہیں ہم تو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو ہمارا امام ہے یہ بہت بڑے امام تھے، ہم ان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ شیطان اماموں کی صورت کے اندر موجود ہے، اصل کیا تھا؟ اللہ کی کتاب، اصل کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں تھیں اسلام۔ اب جو ان دونوں چیزوں پر چلتا ہے، ہاد ہی سبیل ہی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہا، جو دائیں اور بائیں چلتا ہے ان سڑکوں پر جا رہا ہے جن سڑکوں کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان سڑکوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیطان کبھی بھی سامنے آ کر کبھی نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے اندر عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، یہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد اور کوئی عورت تنہائی میں اکیلے جمع نہ ہو، کیونکہ وہاں شیطان موجود ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں شیطان تو نظر نہیں آتا، وہاں تو عورت بیٹھی ہوئی ہے، اب اس عورت کی صورت میں شیطان موجود، وہ مختلف پوز بنا کر جب آپ کے سامنے آئے گی گویا شیطان اس کو تیار کر رہا ہے اور وہ آپ کو گمراہ کر رہی ہے۔ ایسے ہی وہ فرقے اور وہ جماعتیں جو اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کو اپنی ماخذ نہیں سمجھتے، شریعت نہیں سمجھتے، یا اس کے ساتھ اپنے امام کی فقہ کو جمع کر لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں کہ قرآن حدیث جمع فقہ حنفی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، گویا ان کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے، یہ شیطان کے روح کے اندر اپنا امام کھڑا کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ٹھنڈے دل سے اس بات کو سمجھیے کہ ایک آپ کون ہیں، کہے گا جی میں حنفی ہوں، آپ کون ہیں، کہے گا میں مالکی ہوں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی وہابی ہے، مختلف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مختلف امام کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک اسلام کا نام لے کر اپنے جماعت کو، اپنی مسجد کو، اپنے مدرسے کو چلاتا ہے کہ یہی اسلام ہے۔ اب آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ اسلام کیا ہے، کیا اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کے امام پر آئے ہیں؟ کبھی بھی کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ میرے امام پر جبرائیل علیہ السلام آئے۔ دوسرے کو بلا کر پوچھئے کہ آپ کا امام بہت بڑے امام ہے، محدث ہے، علم کے پہاڑ ہے، کیا آپ کے امام پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ میرے امام پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، کبھی نہیں کہہ سکے۔ اب جب نہیں کہہ سکے گا تو جبرائیل علیہ السلام کس پر پیغام لے کر آئے، وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہیڈ ہے، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، اصل اسلام لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے کس کو امام بنایا ہے، کہ اللہ نے تو امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد صحابہ کو بڑا غم ہے، ایک عورت ام ایمن اس کا نام ہے، وہ رو رہی ہے،
صحابہ نے جا کر پوچھا کہ ابو بکر اتنا نہیں رو رہا، عمر فاروق اتنا نہیں رو رہے، دوسرے صحابہ اتنے نہیں رو رہے، آپ بہت رو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اے میرے بھائی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے جو اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل اترتا تھا، آج کے بعد وہ زمین پر کبھی نہیں اترے گا۔ جو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی، اللہ وہی پیغام اپنے پاک پیغمبر کے دل پر جبرائیل کے ذریعے اتارتا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، گویا آج کے بعد اللہ کا جو نقد پیغام آیا کرتا تھا وہ زمین پر کسی ہستی پر کبھی نہیں اترے گا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، گویا شریعت کا جو پیغام اوپر سے اتر رہا تھا وہ ختم ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ اب اسلام صرف ان چیزوں کا نام ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو دے کر چلے گئے، ہمیں سمجھا کر چلے گئے، اللہ نے جو ان کے سینوں پر اتار دیا اس کی تشریح کر کے چلے گئے، وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ تمام باطل ہے اسلام میں بھی۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہی شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، اس اسلام کو میں ایسا گلقند بنا دوں گا کہ ہر مسجد کا مولوی کہے گا کہ یہی اسلام۔ میں ان کو ایسے ایسے امیدیں دلواؤں گا کہ دیکھ، تیرا بڑا کتنا بڑا امام ہے، تیرا کتنا بڑا امام ہے، بڑائی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اس حدیث کا ترجمہ ہمارے امام نے یوں ہی کیا۔ حدیث تو رد ہو سکتی ہے لیکن اپنے امام کی محبت اور مذہب کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ کیسا پھر اسلام ہے؟ اصل اسلام کی طرف آئیے، اصل دین کی طرف آئیے۔ دین صرف دو چیزوں کا نام، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میری امت بنی اسرائیل کی امت کی جوتی کے اوپر جوتی رکھ کر چلے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا، سارے فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ میری امت میں 73 بنیں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائیں گے۔ اس فرقے اور اس جماعت کے بارے میں علماء سے پوچھا کریں کہ وہ جنتی جماعت کون سی ہے، وہ جنتی گروپ کون سا ہے۔ ایک صحابی نے اسی وقت کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے والی کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا، مانا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابہ جس کام کو کر رہے ہیں یہ جنتی جماعت ہے، باقی سب دوست۔ یہ نہیں کہا مانا علیہ کہ میں او صحابی یا میرے صحابہ، وہ جو کریں گے وہ بھی نہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو سنت میری ہے اس پر صحابہ کریں گے، یہی دین ہے، باقی سب باطل۔ اور یہی اسلام سمجھ نہیں آتا۔ بریلوی سے پوچھ کر دیکھیں، بریلوی کا اپنا اسلام ہے، تیرا اسلام کیا ہے؟ کہے گا جو احمد خان بریلوی نے سمجھا سمجھایا وہی اسلام، وہی اسلام۔ اب عقل کی بات ہے، احمد خان بریلوی کون تھے؟ انڈیا کے شہر کے اندر پیدا ہوئے، وہی بڑے پڑھاتے رہے، وہی فوت ہو گئے، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہاں جی، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ جب اس آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر اس کی اتباع کیسے کی جا سکتی؟ جس آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، اس آدمی کی اتباع کبھی نہیں ہو سکتی. اتباع کس کی جاتی ہے؟ اتباع اس آدمی کی جاتی ہے، اطاعت اس کی جاتی ہے جس کو کبھی غلطی نہیں لگتی. اور وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ غلطیوں سے ایسے پاک ہے کہ اللہ اس نبوت کی چادر پر کوئی داغ اور دھبا لگنے ہی نہیں دیتا. کوئی ایسا ہے تو لے کر آ. لوگ ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں لا نبی بعدی، کہ اللہ کے پاس پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کوئی امام ہوگا؟ کہ نبی تو نہ ہوا کوئی امام اٹھیں گے اور تم اپنے اپنے اماموں کو پکڑ کر فرقے بنا لینا. جب یہ کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو گویا پھر کوئی شریعت نہیں آئے گی. جب شریعت نہیں آئے گی پھر دین ان دو چیزوں کا نام ہے جو اللہ کے پاس پیغمبر کتاب اللہ اور سنت رسول دے کر چلے گئے. یا یہ عقیدہ رکھے کہ نبی آیا کرتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھے کہ امام آ کر شریعت کے اندر تشریح کیا کرتا ہے، شریعت کے اندر مسئلوں کو داخل کیا کرتا ہے. پھر ٹھیک ہے، آپ جہاں مرضی جو مرضی کرتے رہے. ایک طرف کہیں گے کہ نہیں دین مکمل ہو گیا، پھر مرزا کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا کیا قصور، اس کا کیا قصور ہے؟ یہی وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے شریعت سیکھو، میں دین کی تشریح کرنے والا ہوں، اس دین کو آگے چلانے کے لیے میں آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. مختلف کفر بکتا ہے. جب اس کا یہ کفر تمہیں برداشت نہیں تو پھر ہم آپ کا یہ اسلام کیسے برداشت کر لیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے تم امام کی فقہ کو لے کر کھڑے ہو کہ اس پر چلیے یہی اسلام. قرآن پاک پڑھ کر دیکھیے، یقین جانیے. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے پاس پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں اللہ آسمان کو پھاڑ کر تم پر نہ گرا دے. اب کسی سے پوچھ کر دیکھو، نہیں نہیں نہیں، ہم تو نبی کی مخالفت نہیں کرتے، اور نماز حنفی پڑے گا، روزہ تیرا حنفی ہوگا، تو دیر سے کھولے گا، روزہ تیرا جعفری ہوگا، ستارہ نظر آئے گا تو منہ کے اندر پانی ڈالے گا، طلاق تیری حنفی ہوگی کیونکہ تیرے دل کے اندر نبی کے بجائے اپنے امام کی محبت پڑی ہوئی. حدیث کو حدیث کی نگاہ سے پڑھی. جب آپ اپنی آنکھوں پر عینک تقلید کی لگائیں گے، آپ کو خدا کی قسم کبھی حدیث نظر آ سکتی نہیں. اپنے امام کی محبت کو اتار کر پھینکیے اور نیوٹن ہو کر نبی کی حدیث پڑھیے، خدا کی قسم سینہ کھلتا ہی چلا جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص خواب دیکھا کہ میں تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں، تاریکیوں میں میں غوطے کھا رہا ہوں، یکایک مجھے چاند نظر آیا، میں اس روشنی کی طرف لپتا کہ اس اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف چلا جاؤں. وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ ابو بکر اور زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، دونوں صحابہ وہاں پر موجود. میں نے پوچھا کہ آپ کب آئے؟ کہنے لگے ہم بھی ابھی آئے، آپ سے پہلے آنکھ کھل گئی. دل میں وہ خواب جو تھا کہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہا ہوں، وہ گھر کر گیا، مدینے چلے گئے، اسلام قبول کر لیا مدینے والے. بڑے بڑے کبار صحابہ کے اندر یہ صحابی بڑے قریب تھے، چوتھے اور پانچویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے مکے کے اندر. اسلام قبول کیا اور یہ گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ماں کو پتہ لگ گیا. اور یہ صحابی سب سے زیادہ کائنات کے اندر محبت کرنے والا اپنے رشتہ داروں میں سے اپنی ماں کے ساتھ بڑا پیار, جان نچھاور کرنے والا. باپ گھر چلے گئے اور کہا, ماں کو جب اطلاع ملی کہا, ساتھ تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ہاں, میں پیغمبر کے دین کو قبول کر چکا ہوں. اس عورت نے کہا, آج کے بعد نہ پانی پیوں گی نہ کھانا کھاؤں گی, ماں کی وجہ سے تو نے دین کو نہیں چھوڑا اور ماں تڑپتی ہوئی جان دے گی. حضرت ساتھ بڑا پیار کرنے والے, سمجھاتے رہے, پیار کرتے رہے کہ کھانا کھا لے. ایک دن گزرا, دو دن گزرا, ہڈیاں نکل آئی حدیث کے لمحے, نہیں کھانا کھاتی. جب دیکھا کہ ماں نہیں مانتی اور ماں کو کہا کہ ماں مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, تجھ سے زیادہ مجھے اسلام لانے سے پہلے کسی شخص سے پیار نہیں, میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں, اگر تو نے چند لکمے پانی کے لکمے اور پانی نہ ڈالا تو مر جائے گی. اچھی طرح سن لے, مرنے سے پہلے اپنے بیٹے, وہ بیٹا جو تجھ پر جان نچھاور کرتا ہے, اپنے کانوں میں اس کی آواز سن لے کہ اگر تیری جیسی 1000 مائیں ہوں یا تیری جان 1000 مرتبہ نکلے, میں محمد کی محبت میں تیری جیسی ماں کو قربان کر کے چھوڑوں. صلی اللہ علیہ وسلم, جا مرتی ہے تو مر جا, میرے دل کے اندر نبی کی محبت بھر چکی ہے, اب اس دل سے نبی کی محبت نہیں نکل سکتی. تم ماں ہے ٹھیک ہے, لیکن میں نبی کی مخالفت کر کے تیری محبت حاصل نہیں کر سکتی. ماں کو بھی پتا لگ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, جو کبھی اونچا نہیں بولتا تھا, کبھی میری پیشانی پر بل پڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا, آج یہ کہتا ہے تیری جیسی 1000 مائیں ہو سب نبی کے قدموں پر قربان, یہ نبی کا دین میں قبول کر چکا. اس نے بھی لکمے کھا لیے, اس نے بھی پانی پی لیا. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ نبی کی شریعت کے مقابلے میں ماں کی شریعت ہو, امام کی شریعت ہو, محدث کی شریعت ہو, امام بخاری کا قول کیوں نہ ہو, جب نبی کی شریعت موجود ہے پھر سب کو قربان کر کے نبی پر ذبح تو کیا جا سکتا ہے, نبی کی شریعت کو ان پر قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام. اور اللہ نے پھر قرآن اتار دیا اس صحابی پر, وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا صحابی بڑی قربانی دے رہا, اسے کہہ دے اگر تیرے والدین تجھے نبی کی شریعت سے دور کرتے ہیں, تجھے شرک پر مجبور کرتے ہیں, نبی کی حدیث چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں, فلا تطعهما, ان کی تم نے یہ بات نہیں مان لی. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا کا معاملہ ہو وہ جو کہے تو قبول کر لے, لیکن شریعت کو تم نے اپنے والدین پر قربان نہیں کرتے. اور آج کیا ہوتا ہے, آج دلی نہیں مانتا ہے, میں نماز حنفی نہ پڑھوں, میرا امام حنفی, میرا باپ حنفی, میرا خاندان حنفی, ہماری مسجد اور مدارس حنفی. اب دین ہے, ایمان ہے, ایک طرف ہم تمہیں نبی کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس سے بڑا ایمان کوئی نہیں, تم اس کی محبت اور پیار اور شریعت کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی طرف بلاتے ہو. بتاؤ اسلام اور مسلمانی کہاں سے آئی؟ پیغمبر نے اصلاح و سلام کے صحابہ کی جماعت, کافروں نے گھیر لیا اور گھیر کر سب کو قتل کر دیا. اللہ کے پاس پیغمبر کو بہت غصہ, آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ کی جماعت, یماما کا بادشاہ سماما تمہیں جہاں مل جائے اس کا ٹکڑے کر دو, اس کو قتل کر دو. اس نے میرے ساتھیوں کو قتل کیا, بات ختم ہو گئی. مدینے پر پہرے لگ گئے, کا وقت ہے، سمامہ اپنے علاقے سے چلتا کہ جا کر بیت اللہ میں اپنے خداؤں کے نام پر جانور کو ذبح کروں گا، جیسے گولڈے کے اندر ذبح ہوتے ہیں بابے کے نام پر. یمامہ سے چلا کہ جانور جا کر اپنے بتوں کے نام پر میں نے قربان کر دینے، اور ایسے ہی بر صغیر کے اندر مختلف علاقوں سے مختلف لوگ اپنے خداؤں اور دیوتاؤں کے دربار پر لے جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے. ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. یہ پاکستان کا سربراہ خبیث یہ پچھلے دنوں یہاں آیا، 14 کروڑ بڑی امام پر کمپلیکس بنانے کے لیے دے کر گیا. لوگ بھوک سے مرتے ہیں، بے روزگاری عوام کے اندر آ چکی ہے، معاشی تنگی اتنی ہے، لوگ ننگے ہیں. یہ مردوں کو سجا رہا ہے، زندوں کو تاریخوں کے اندر ڈبا رہا ہے، اس سے بڑا اخبت کون ہے؟ لاہور کے اندر اس خبیث نے دادا دربار پر چم پرشن لایا، کروڑوں روپیہ اس نے اس امت کا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی کو ایک مردے کی قبر پر لگایا. جہاں جاتا ہے وہاں کے دربار پر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا. سوچنے کی بات ہے، مردوں کو روشنیوں میں بسایا جائے، مردے کی قبر پر روشنیاں لگائی جائے، اور پاکستان کے رہنے والے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، اس سے بڑا پلیز کون؟ یہ دربار کا مجاور یہ ہے. اللہ کے مقابلے میں دنیا کے اندر جتنے خدا ان کے بنے ہوئے ہیں، سب کو پانی دینے والا، سب کی آب جاری کرنے والا یہ نواز شریف اور شہباز شریف. اس کو رات بھی نہیں آئے گی تو بابے کے پاس جاگتا بھی ہے تو بابے کو سلام کرنے کے لیے. اور حالت یہ ہے، کوئی کافر اسے تھوڑا سا دم کھا دے، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. زندہ بھی کافر اس کا خدا، مردے بھی اس کا خدا، جو اللہ حی اور قیوم ہے اس کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں پڑتی. اور کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے، دلیل وہاں سے لیں گے، دلیل وہاں سے لیں گے کہ نبی کی قبر پر تو کمرہ بنا ہوا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. دلیل وہاں سے لے لیں گے. سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہنے لگا کہ پیغمبر کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیں، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، منبر کے پاس ہی قبر بنا دی جائے، مسجد کے اندر ہی. اختلاف پڑ گیا. ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی، نہ ہمارے نبی جنت البقیع میں دفن ہوں گے، نہ منبر کے پاس دفن ہوں گے، دفن ہوں گے تو اپنے گھر کے اندر، جو کمرہ پہلے سے موجود ہے، یہ عائشہ کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر آپ کو دفن کر دیں. کمرہ تو پہلے سے موجود ہے، نبی کا یہ خاص تھا. اور آج بھی جا کر دیکھیے، نبی کی قبر آج بھی کچی، آج بھی کچی ہے. وہ امام جو کائنات کا امام ہے، وہ امام جو نبیوں کا امام ہے، سارے انسان اس سے کمتر ہے، وہ افضل الانسان ہے. اس انسان کی قبر کچی ہو اور اس مشرک کے خدا کی قبر پکی، یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، یہ عقیدہ ہے. اگر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی شان، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی قبر تو کچی، تم نے بڑی امام کو پکا کیسے بنا دیا؟ تم نے یہاں کمپلیکس کیسے تعمیر کر دیے؟ نبی کے خاصے کو اٹھا کر تم نے مردوں پر لگا دیا؟ تو خدا کا خوف کرو. پتہ نہیں کون سے جاہل علماء سے تمہارا رابطہ ہے. یمامہ شہر ہے اور سمامہ وہاں سے چلنے والا ہے. چلے کہ جا کر اپنے بتوں کو کہ جانور کو قربان کروں گا وہاں جا کر. چل رہے ہیں رات کی تاریکی میں صحابہ نے پکڑ لیا, نہیں پتا کہ کون, نہیں پتا کہ کون ہے, لا کر مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ. صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آپ نے دیکھا اور کہا اے میرے صحابہ کی جماعت پتا ہے کس کو پکڑ لائے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر نہیں پتا کون ہے. آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا اسے قتل کر دو, یہ یمامہ کا بادشاہ ہے, یہ سمامہ بن اسعد ہے رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اب یہ آ گیا ہے, اس کو پکڑ لیا ہے, زندہ ہے, اب اس کے ساتھ احسان شروع کرنا, پیار سے رکھو اس کو. آپ نے گھر جا کر کہا عائشہ کھانا بھیج دو, کھانا آ گیا. آپ نے کہا میری جو اونٹنی ہے اس کافر کو میری اونٹنی کا دودھ نکال کر اس کو پلا دو. لوگ تو مسلمان مسلمان بھائی کسی گھر میں چلا جائے پتہ نہیں جی ہر وقت یہ آ جاتا ہے, کس طرح ماتھے پر بل پڑتے. بیوی کہے گی صبح شام تیرے مہمانوں نے مجھے کھا لیا, وہ کافر بادشاہ قاتل صحابہ کی جماعت کے ٹکڑے کرنے والا, آپ کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو میری اونٹنی کا دودھ نکال کر اس کو پلاؤ. اس کو کھانا کھلا دیا, دودھ پلا دیا. آ کر سوال کیے, ان سوالوں کو سنانا میرا آپ کو مقصد ہے. پوچھا اے سماما میں کیسا لگتا ہوں؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا چہرہ کائنات کا بدترین چہرہ, نعوذ باللہ, تجھ سے گندا چہرہ کوئی نہیں مجھے لگتا. تیرا یہ شہر گندا ترین شہر, تیری یہ شریعت گندی ترین شریعت. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوڑ دے گا مال دے دوں گا, احسان مانوں گا, واقعی تو نے احسان کیا, احسان کا بدلہ بھی دوں گا. مال چاہیے مال دے دیتا ہوں, قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل بھی کر سکتا ہے کیونکہ میں نے تیرے ساتھی کو قتل کیا, جو دل میں آتا ہے کر. آپ چلے گئے, وہ مسجد میں بدا ہوا ہے. دوسرے دن آئے, کھانا کھا رہا ہے, دودھ پی رہا ہے. دوسرے دن آ کر پھر سوال کیا, سمامہ کیا رائے ہے؟ کہا وہی رائے, نہ تیری شریعت قبول ہے نہ تیرا چہرہ قبول. تیسرے دن آئے, پھر آ کر سوال کیا, سمامہ کیا حال ہے, کیا تیری رائے ہے, میری شریعت, میرا دین, میرا شہر؟ کہا وہی رائے جو پہلے دن تھی, چھوڑ دے گا احسان مانوں گا, قتل کر دے گا قتل کر سکتا ہے, لوگ میرے بدلہ لے لیں گے, میں آخر بادشاہ ہوں. آپ نے کہا کہ لاؤ اس کی سواری لے کر آؤ, اس کے ہتھیار لے کر آؤ. رسیاں کھول کے کہا جا چلا جا, اللہ جا چلا جا. چلا گیا, ساتھ مدینے کے ایک باغ تھا, وہاں پانی جمع تھا, وہاں سے غسل کر کر آیا اور آ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر تین دن میں نے تجھے دیکھا ہے, آپ کی جماعت کو دیکھا ہے, آپ کے ساتھیوں کو کردار کو دیکھا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر. لیکن ہم گواہی نہیں دیتے, ہم ہنسی کے ہنسی رہیں گے, ہماری نماز بھی ہنسی ہوگی, ہمارا روزہ بھی ہنسی ہوگا. وہ ایک کافر انسان اور آ کر گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شریعت ہی آخری شریعت. میرے بھائیوں تم کہاں چلے گئے؟ جس نبی کا کلمہ پڑا تھا اس نبی کی نماز بھی پڑھ کر دیکھو, خدا کی قسم تمہیں کس طرح کاشمیر میں آئے گی, اس نماز کا لطف ہی کچھ اور. نبی کی شریعت کو قبول کرو گے پھر کسی امام کی محبت تمہارے دل میں نہیں رہے گی. اچھی طرح سن لو, میں یہ باتیں کسی کو دکھلاوے کے لیے, کسی کو چڑھانے کے لیے یا کسی کے مسلک پر تان کے لیے خدا کی قسم کبھی نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. مجھے یہ درد اور تکلیف ہوتی ہے, اللہ یہ کلمہ تیرے نبی کا پڑھتے ہیں اور سارے کام اپنے امام کے طریقے کرتے ہیں, انہیں اسلام تو ہی سمجھا. ایسا کوئی نہیں جیسا ہمارا امام. ایک کافر مکے کے اندر بیٹھا ہے, بدر کے بعد کا واقعہ ہے. بدر میں کافر قتل ہو گئے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ بھی بیٹھے, بیت اللہ کے اندر دو آدمی بیٹھے. کہنے لگے کہ سردار قتل ہو گئے, کیا زندگی کا مزہ ہے, کیا زندگی کا مزہ ہے. اس نے کہا اے سفیان, میرے تو بچے ہیں, قرض ہے, اگر یہ نہ ہوتا میں نبی کو صاف ہی کر دیتا, نہ نبی ہو نہ کوئی جھگڑا آگے پڑے گا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, میں تیرا قرض بھی ادا کروں گا, تیری بیوی بچوں کا بھی میں خرچہ دوں گا, جا اس نبی کو قتل کر دے. بڑے پلاننگ ہو گئی, طے ہو گیا, تلوار کو زہر کے اندر بجھا لیا اور کہنے لگا آسان بھی بڑا ہے, میرا بھائی وہاں پر گرفتار ہے, میں اس کو چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں, اس بہانے سے ملاقات بھی ہو جائے گی, تلوار سینے میں لگا دوں گا. معاملہ صاحب مدینے چلے گئے. یہ کافر سفیان بڑا خوش اور مکے والوں کو کہتا ہے لوگوں چند دن کی بات ہے, بہت بڑی خوشخبری سنو گے, بہت بڑی خوشخبری سنو گے. آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے راستے مدینے کے, کب میرا ساتھی پلٹ کر آتا ہے اور یہ خوشخبری سناتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا. مدینے چلا گیا, پیغمبر مسجد میں موجود ہیں. حضرت عمر نے دیکھا اور کہا کہ وہ دیکھو خبیث تلوار لے کر آ رہا ہے, اپنے پیغمبر کے گرد گھیرا ڈال لو, کہیے کوئی وار نہ کر جائے. پیغمبر کے گرد گھیرا ڈال دیا اور جو ہی وہ آیا آگے بڑھ کر اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کر کھینچ دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دے, چھوڑ دے اس کو میں نے قریب آنے دے. قریب کر دیا, اور قریب ہو جا, بالکل قریب کر دیا. کہا کیسے آئے ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر کیا کریں, بھائی آپ کے پاس گرفتار ہے, اس کو چھڑانے کے لیے آئے ہو. آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ مت بولو, صحیح بتاؤ کیوں آئے ہو, یہ تلوار گلے میں کیا ہے, اگر بھائی کو چھڑانے آئے تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر اس تلوار کے تو دانتے آپ نے بدر میں خرابی کر دیے, کیا فائدہ دیا اس تلوار نے. آپ نے فرمایا میں تجھے بتلاؤں تو کیوں آیا ہے؟ کہا آپ بتلا دیں. کہا تو نے اور سفیان نے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر یہ عہد نہیں کیا کہ تیرا میں قرض بھی دوں گا, تیرے بچوں کی پرورش بھی کروں گا, جا نبی کو قتل کر دے, کیا تم یہ وعدہ کر کے نہیں آئے؟ اور تو اس نیت سے نہیں آیا کہ مجھے صاف کر دے؟ اس آدمی نے جو ہی سنا اور کہا اللہ کے پیغمبر میرے اور سفیان کے سوا وہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اسلام قبول کر کے مسلمان ہو. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم کہیں گے نہیں نہیں ہمارے ایمان سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے بندو, وہ بڑے بڑے کافر جو جہنم کا ایندھن بن چکے تھے, اللہ کے پاس پیغمبر کی شریعت کو قبول کرتے ہیں, اپنے باپ کے دین کو چھوڑا, اپنے شریعت کو چھوڑا, محمدی شریعت کو قبول کر کے اللہ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی ہے جنتی. یہ سرٹیفکیٹ کیسے ملا حنفی بن کر؟ یہ کل کی بات ہے, ہماری مسجد میں کچھ مولوی آ گئے مجھے سمجھانے کے لیے, جی 11 کے مفتی, جی 10 کے مفتی, ایف 11 کے مفتی, یہ ہمارے حافظ عبدالبحی صاحب ہمارے بزرگ, یہ وہاں نماز پڑھتے رہے, اس مسجد کا مفتی بہت بڑا مفتی, 6 علماء آ گئے. آ جاؤ یہاں مسجد میں, ہم بیٹھ گئے. اب تعارف ہونے لگا, وہ کہنے لگے ایک دوسرے کا تعارف کرو, یہ جی بڑی بڑی حدیثیں پڑھاتے ہیں, حدیث ماشاءاللہ پڑھائیں, کیسے آنا ہوا؟ کہا جی ہم تو آپ سے زیارت کرنے آئے ہیں. کر لو زیارت بھائی, کیسی زیارت ہے؟ بات چلنے لگی, کہنے لگے آپ کا ہر جمعہ ہمارے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ جب دیکھو آپ کہیں گے ہنسی نماز نماز نہیں, آپ کہیں گے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فرقہ ہے, یہ گمراہی ہے, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ اس لیے میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس منبر پر چڑھ کر مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. میں جان دے سکتا ہوں, گولی لگ سکتی ہے, سوری پر چڑھا سکتے ہو, ملک بدل کر سکتے ہو, لیکن نبی کے منبر پر چڑھ کر میں یہ لوگوں کو کہوں کہ حنفی بن جاؤ, اس سے بہتر ہے زمین پھٹے میں مر جاؤں. گفتگو چل پڑی نماز پر. ہم بھی 5-10 افراد بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ نماز میں جو نیت کرتے ہو مولانا, آپ اتنے مفتی جو آئے ہیں, میں تو طالب علم ہوں, یہ نیت کہیں ہے؟ خدا کی قسم یہ مسجد کے اندر بات نہیں ہے. پتہ نہیں وہ جیت دین کے مفتی سے کہنے لگے نیت نہیں. میں نے کہا پھر لوگوں کو بتاؤ کہ حنفی نماز میں جو نیت کرتے ہو, نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز 2 رکعت پیچھے امام کے, منہ میرا قبلہ شریف کی طرف, یہ عوام کو بھی بتاؤ کہ یہ نیت نہیں. نبی نے نہیں کی, ہم نہیں کرتے, پھر کیوں نہیں بتلاتے؟ کہنے لگے جی ہم مناظرے کے لیے نہیں آئے. میں نے کہا نہیں آئے تو پھر رکھ لو مناظرہ, جب چاہے جس جگہ چاہے, اور نماز کے جس مسئلے پر چاہیے, جماعت اہل حدیث کے جو مسئلہ تمہیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے, آؤ مناظرہ کر لو, گفتگو کر لو, پیار اور محبت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا قرآن سنت کس کے پاس ہے اور حق کس کے پاس ہے, باطل کس کے پاس. بس پھر کیا, کھڑے ہو گئے, ناراض ہو گئے, اور بخاری شریف کے بارے میں بول پاس کہے, بول پاس کہے. اے فلیمن کے مفتی نے, میں نہیں مانتا اس بخاری کو, لے جاؤ اپنے اٹھا کے بخاری پر, جو نبی کی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے اور اپنے امام کی فقہ کو اٹھائے, خدا کی قسم وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ سوچ لیں اچھی طرح. میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں, اس لیے سارے سیکٹروں کے مولوی جمع کر آ گئے, سارے آئے اور جہاد کی طرح بیٹھ کے چلے. بلا قرآن کے مقابلے میں اور نبی کی سنت کے مقابلے میں کون اپنے امام کی بات لا کھڑا کر سکتا ہے؟ لائے گا اور جائے گا, جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اصل دین کی سمجھدار. لوگ کہا کرتے ہیں جی آپ کبھی فضائل سناتے ہی نہیں, پر یہ چند دنوں کی بات, جب دیکھو میں یقین جانے خدا کی قسم اللہ سے ڈر کر بات کرتا ہوں, فضائل جتنے سنا لو, فضائل جتنے سنا لو کہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب, الحمدللہ کہنے کا اتنا ثواب, یہ ثواب ملے گا کس کو؟ یہ سوچئے, یہ ملے گا کس کو؟ جو محمدی ہوگا خدا کی قسم ثواب ہی ثواب, اور جو کوئی اور فرقے کا ساتھ تعلق رکھتا ہوا کوئی ثواب نہیں, وہ لاکھوں سجدے کر دیں, لاکھوں سجدے کر دیں. کیوں؟ اس لیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, کہ ہدایت واضح ہو گئی, نماز کا طریقہ واضح ہو گیا, اردو تراجم ہو گئے قرآن کے احادیث کے, اب اس کو تو پڑھ, اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ, اور دیکھ جب نبی کی حدیث آ جائے پھر اپنی اس نماز کو پھینک. پھر خدا کی قسم اللہ اپنے دنیا کے اندر اونچا کر دے گا, دنیا تیری بدل جائے گی, تیرے چہرہ نورانی بنے گا, تیرا دل روشن ہو جائے گا. تو نبی کی حدیث کو جب حدیث کی اینک سے پڑھے گا تو یہ حدیث سمجھ آئے گی, اور جب تقلید کی اینک لگا کر حدیث کو پڑھے گا تجھے کبھی سمجھ آ سکتی نہیں. اصل اسلام کی طرف آئیے, اصل اسلام کی طرف آئیے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں, پتہ نہیں اگلا جمعہ مجھے نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں. موت آ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, کون کہاں مر جائے کوئی پتہ نہیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے جو آ جائے اللہ پھر وہ خالی ہاتھ نہ جائے, اسے سمجھ آئے کہ اللہ کے دین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہے. الحمدللہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.